گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث پاک جو میں نے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل آپ کو سنائی، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رسالے ضیاء درود و سلام سے میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی ہے۔ کالز ہمارے پاس موجود ہیں اور سردار آباد سے مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں، کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی کال چلائیے۔
میں سید آصف علی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رشتے کے حوالے سے کوئی اگر شرطیں رکھتے ہیں لوگ کہ ہمیں حق مہر 50 لاکھ چاہیے، ہمیں ایک فلیٹ چاہیے، اور ہمیں جو ہے کوئی شلوکی چاہیے، کوئی ایسا ذمہ دار بندہ ہو، کوئی ڈیزگنیشن اس کا اچھا ہو، کوئی بڑے عہدے پہ ہو، تو اس کی ہمیں جو ہے نا وہ ایک طریقے سے زمانہ چاہیے کہ رشتہ جو ہے وہ کہاں تک جو ہے نا وہ سیکیور رہے، تو کیا ایسی جو لڑکی والے شرطیں رکھ رہے ہیں تو کیا ان کا شرطیں رکھنا ہم جو ہے مان لیں، کیا وہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عرفان بھائی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ ماہر کے بارے میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ 5 لاکھ رکھ لیں، 10 لاکھ رکھ لیں، تو ہم کتنا رکھ سکتے ہیں؟ تو مہر کے بارے میں شریعت مطہرہ نے کمی کا ایک اصول بیان کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، لا یکون مہرن من اقل 10 دراہم۔ ارشاد فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں۔ مہر کی کمی کی جانب حد بیان کی گئی ہے کہ 10 درہم سے کم نہیں، اور اسے آج کل کے اعتبار سے، اور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اصول کو کہ 10 درہم کتنے ہیں اسے بیان فرمایا، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی مالیت۔ آج کل کے دور میں 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی جتنی مالیت بنتی ہے اتنا کم سے کم حق مہر رکھا جا سکتا ہے، اور جو اس سے زائد ہے اس کی کوئی حد متعین نہیں۔ لہذا باہم مساہلت کے ساتھ دونوں فریقین جتنا طے کر لیں اتنا مہر ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر یہ کہا جائے کہ بھائی ہم رشتہ تو کر لیتے ہیں یا ہم نکاح کر لیں گے لیکن ہمیں ضمانت دو، تو ضمانت لینے میں کیا حرج ہے؟ ضمانت لی جا سکتی ہے، جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں آج کل کے اعتبارات چل رہے ہیں کہ بہت ساری خامیاں، کوتاہیاں، بد دیانتیاں پائی جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے اگر کوئی ضامن مانگتا ہے تو ضمانت دینے میں حرج نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چیریٹی کا کہا جاتا ہے، اب چیریٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈونیٹ کریں آپ، مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ آپ فلاں مدرسے کو کچھ نہ کچھ مدد کر دیں، عطیات دے دیں، تو ایسی صورت میں دیکھیں عطیات ہر انسان اپنی مرضی سے دیتا ہے، دل کی چاہت سے دیتا ہے، رضا الہی کے لیے کرتا ہے، تو یہ شرائط میں نہیں طے کرنا چاہیے، اپنی مرضی سے کوئی دینا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر شرط رکھیں گے انہیں مجبور کریں گے تو شاید یہ رشوت کے اندر چلا جائے گا۔ اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ نکاح کے اوپر شرائط رکھی جاتی ہے کہ مہر اپنی جگہ پر ہے اور مہر کے علاوہ کچھ شرائط رکھ دی جاتی ہیں کہ بھائی طلاق دو گے تو اتنا پیسہ دینا پڑے گا، یا فلاں شخص کو تم پیسے دو تو تب یہ نکاح ہوگا، تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ یہ رشوت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور طلاق دینے پر جو اپنا پیسے رکھے جاتے ہیں یہ جرمانہ ہے، اور جہاں تک رشوت کا معاملہ ہے اسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ راشی اور مرتشی دونوں یہ جہنم میں جائیں گے، اور جرمانے کو بھی شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے، لہذا اس طرح کے جرمانے اور شرائط نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ نکاح سے پہلے اگر اس طرح کا موڈ ہو تو مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے، دارالافتاء اہل سنت آپ کے لیے کھلے ہیں، وہاں پر آ کے اپنی شرائط بیان کر دیں کہ بھائی اس طریقے کے ہم شرائط رکھنا چاہتے ہیں، تو موقع کی مناسبت سے جو شرائط ہوں گی اس کے اعتبار سے بیان کر دیا جائے گا کہ اسے شریعت مطہرہ نے جائز کہا ہے، اور جو منع ہوں گی اس سے منع کر دیا جائے گا، اس طرح بہت ساری کوتاہیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالافتاء اہل سنت یا کسی بھی مفتی صاحب کے پاس طلاق کے بعد نہ جایا جائے بلکہ نکاح سے بھی پہلے جائے جائے، یہ آپ فرمانا چاہ رہے ہیں؟
جی بالکل،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے، عرفان صاحب سے ہی میں پوچھ رہا ہوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مہر ایک الگ بیان کیا جاتا ہے 50,000 روپیہ مہر، لیکن ساتھ ہی ساتھ نکاح فارم کے اندر سونا یا کوئی اور چیز بھی لکھوائی جاتی ہے، یہ بھی لکھا جائے گا، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی مہر کہلائے گا یا اس کو کسی اور حیثیت میں ہم شمار کریں گے؟
دیکھیں اسے اگر لکھنا ہو تو مہر کے اندر جمع کرنا چاہیے، کہ جیسے 50,000 روپے مہر اور ساتھ میں 10 تولے سونا، یہ دونوں مل کر مہر بن جائیں گے، اور اگر اس کی کوئی جدا حیثیت متعین کریں گے تو پھر وہ اس کے اعتبار سے اس کا حکم بن جائے گا۔
اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مہر کی حیثیت کا، جیسے سوال کے اندر جو ہے وہ کاغذ میں 5 لاکھ مہر رکھا جاتا ہے، سیکیورٹی لی جاتی ہے، تو کیا یہ شریعت نے اس کی جو وضع کی ہے اس کو مقرر کیا ہے سیکیورٹی کے لیے ہے کہ ہم اتنا زیادہ مہر رکھتے ہیں، یا اور وجوہات ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟
دیکھیں مہر جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے تو نہیں ہے۔
اچھا ٹھیک ہے،
مہر کے بارے میں احادیث طیبہ کا مفہوم یہی ہے کہ مہر آسان ہونا چاہیے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ موقع کی مناسبت سے کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے یہ ساری باتیں طے کی جاتی ہیں۔ بعض خاندانوں میں ہی ایسا رواج موجود ہوتا ہے کہ وہ مہر زیادہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ضمانتیں بھی لیتے ہیں، دیگر لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں کہ اگر آج ہم رشتہ دے رہے ہیں کل کوئی پرابلم ہوگی تو آپ کو بیچ میں آنا پڑے گا۔ بعض جگہوں پہ تو اس طرح کی کنڈیشنز موجود ہوتی ہیں، وہاں پر اس طرح کی شرائط وغیرہ بات چیت کی بھی جا سکتی ہے، مگر بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری بیٹی کا نکاح ہوگا ہمارے خاندان کے 4 لوگ بیٹھیں گے، تو اگر نکاح میں 5,000 روپے حق میں رکھ دیا جائے گا تو لوگ کہیں گے بس 5,000 روپے حق میں رکھا ہے، صرف 5,000 روپے حق میں رکھا ہے، حالانکہ ان کو بظاہر جو ہے وہ لڑکے سے لڑکی کی فیملی سے کوئی کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، مگر فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے مہر زیادہ رکھ دیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے،
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بعض اوقات یہ بھی نکلتا ہے کہ جب مہر زیادہ رکھ دیا جاتا ہے، لڑکے کی توقع کے خلاف رکھ دیا جاتا ہے، پہلے تو عمومی طور پہ بات چیت چلتی رہتی ہے، ابھی نکاح ہونا ہے، منگنی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب جب عین نکاح کا وقت آیا تو اب لڑکی والوں نے کہا کہ ہم 5 لاکھ روپے حق میں رکھیں گے، لڑکے کی فیملی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی، اب یہاں پر آ کر کلیش ہو جاتا ہے۔ اگرچہ لڑکے والے مان جاتے ہیں، بات چیت ہو چکی ہوتی ہے، بعضوں کا شادی والا بھی بک ہو چکا ہوتا ہے، اگرچہ لڑکے والے مان جاتے ہیں، مگر یہ میاں بیوی کے درمیان سب سے پہلا کلیش ہوتا ہے۔ اب جب بھی آپس میں ان کی کوئی گفتگو ہوگی تو آپس میں یہ تکرار ہوگی کہ تمہارے خاندان والوں نے یہ کیا تھا، تمہارے خاندان والوں نے یہ کیا تھا۔ تو عمومی طور پر آسان مہر ہی ہونا چاہیے۔ ہاں جہاں پر اس طرح کی کنڈیشنز ہیں، بعض خاندانوں میں ایسے رواج ہی موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پر مہر بے شک زیادہ رکھا
جائے، لیکن ایسا ہو کہ ادائیگی یہ کر سکتا ہوں، خام خاص کو پریشر آئے.
بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے، لڑکے والے یا لڑکے کے دیگر رشتہ دار لڑکے کو کہتے ہیں کون سا دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10 لاکھ روپے رکھوا دیں بے شک. تو ایسا شخص جو یوں نکاح کرتا ہے، حق مہر تو رکھ لیتا ہے اور اس کے دل میں ارادہ یہ ہے کہ میں نے دینا نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو ایسے شخص کو بدکار کہا گیا ہے.
مہر
تو ایسا کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نارمل مہر ہونا چاہیے تاکہ جو لڑکا ہے، جو شوہر ہے، وہ آسانی سے ادا کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی اور شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حق مہر سے متعلق بھی الحمدللہ دارالافتاح اہل سنت کے باقاعدہ سلسلے کیے گئے اور ایک سے زائد مرتبہ کیے گئے. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جو دارالافتاح اہل سنت کے سلسلے ہیں، وہاں حق مہر کے شرعی احکام نامی سلسلوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے جو شریعت نے احکام بیان فرمایا ہے اور جو طریقہ کار بیان فرمایا ہے، اس کو آپ ضرور بے ضرور سنیے. بالخصوص جہاں شادی اور نکاح کا سلسلہ ہونے جا رہا ہے، تو ان کو تو زیادہ سننا چاہیے. انشاءاللہ بہت زیادہ معلومات حاصل ہوں گی. ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی چلائیے.
سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مفتی صاحب سے کہ قربانی کے دن جو ہے وہ اجتماعی قربانی گائے کی تھی، تو اس میں 7 حصہ دار تھے. جانور جو پاوے ہیں ان پر جو ہے نا تھوڑا سا آپس میں تکرار، یعنی آپس میں تھوڑا سا مسئلہ بن گیا، وہ صحیح طریقے سے تقسیم نہ ہو سکے، تو ان کو جو ہے انہوں نے سیل کر دیا 800 روپے کی، تو وہ 800 روپے انہوں نے مہرسے میں دے دی. کیا ایسا کرنا درست ہے؟
جی حضور.
دیکھیں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ اجتماعی قربانی تھی، اب جو جانور کے پائے ہوتے ہیں، اب جب وہ تقسیم کرنے کا وقت آیا تو اس میں تھوڑی سی آپس میں چپکلش ہو گئی کہ اس نے ایک نے کہا ہوگا مجھے چاہیے، دوسرے نے کہا ہوگا مجھے چاہیے، تو تیسرے نے کہا ہوگا چلیں ٹھیک ہے اس کو بیچ دیتے ہیں اور بیچ کر رقم وہ مدرسے میں دے دیتے ہیں،
ٹھیک ہے.
یعنی انہوں نے بیچ کر رقم مدرسے میں دے دی. تو شرعی حکم بھی یہاں پر یہی تھا، اگر انہوں نے وہ پائے وغیرہ بیچے تھے اور بیچ کر اگر ان کا یہ ارادہ ہوتا کہ رقم ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، تو وہ جو رقم تھی پھر اس کا صدقہ کرنا واجب ہو جاتا. اب انہوں نے بیچے ہی اس مقصد کے لیے کہ ہم اس کو بیچ دیتے ہیں اور بیچ کر پیسے مدرسے میں دے دیں گے، تو ان کا یہ عمل بھی درست رہا. مگر کافی تعجب کی بات ہے کہ قربانی کے گوشت میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جانا اور اس طرح کا لڑائی جھگڑا ہونا کہ مجھے پائے چاہیے یا مجھے فلاں چیز چاہیے، اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے. بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قربانی کی ہے گوشت کے حصول کے لیے، تو اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے.
گوشت بیچ سکتے ہیں قربانی کا؟
نہیں، میں نے یہ کہا ہے قربانی کا گوشت بیچنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اگر کسی نے قربانی کا گوشت اس اعتبار سے یوں بیچ دیا کہ میں اس کی رقم جو ہے وہ صدقہ کر دوں گا،
ٹھیک ہے،
تو اب اس نے بیچ دی رقم کو صدقہ کر دیا، وہ درست ہو گیا. اور اگر کسی شخص نے، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے پائے بیچ دیے، وہ پائے بیچ دیے ہیں، اگر ان کا ارادہ یہ ہوتا کہ یہ جو رقم ہے یہ ہم نے اپنے پاس تقسیم کرنی ہے، پھر ان پر واجب ہوتا کہ اس رقم کو یہ صدقہ کریں. انہوں نے کہا کہ وہ بیچے ہی پائے اس لیے کہ آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، پائے بیچ دیتے ہیں، بیچ کے پیسے مدرسے میں دے دیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل ایک اعتبار سے درست رہا.
ٹھیک ہے. میسیجز بھی حضور بہت سارے آ چکے ہیں. ایک سوال، پہلی دفعہ اس طرح کا سوال ہے کہ قرآن پاک پڑھا اور اس کو ایصال ثواب کر دیا، لیکن سجدہ تلاوت ادا نہیں کیے تھے، تو وہ جو ایصال کیا وہ قرآن پاک کا ثواب ایصال ہوا یا نہیں؟
دیکھیں، بے شک کسی نے قرآن مجید فرقان حمید مکمل تلاوت کر لیا اور مکمل تلاوت کر وہ ایصال ثواب بھی کر دیا، تو ضرور ایصال ثواب ہوگا اور بخلوص نیت ہوگا، للہیت کے ساتھ پڑھا ہوگا، تو جو مردہ ہے، جو میت ہے، اس کو ثواب پہنچے گا، اس کو نفع بھی ہوگا. جہاں تک سجدوں کا تعلق ہے تو سجدے کرنا اس شخص پر لازم تھا. سجدے نہیں کیے تو تلاوت پر کچھ فرق نہیں آئے گا، تلاوت تو یہ کر چکا، وہ حروف کی جو ادائیگی تھی وہ تو یہ ادا کر چکا. سجدے اگر اس نے نہیں کیے تو اب ان سجدوں کو ادا کر لے، کیونکہ جو سجدے تلاوت ہیں اگر ان کو تاخیر کے ساتھ بھی ادا کرے گا تو گناہ گار نہیں ہے. تو جتنے ایک قرآن پاک مکمل کیا تھا تو جو 14 سجدے ہیں وہ بے شک ایک ہی مرتبہ بیٹھ کے کر لیا جائے.
ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے.
عارف سجاد اتاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ رات کو جھاڑو لگانا گھر میں کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر.
آمین. جی عرفان بھائی ارشاد فرمائیے.
دیکھیں، اس کے بارے میں امام برہان الدین زرنوجی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ رات کو جھاڑو دینا یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے، اور اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے اپنی کتاب آداب طعام کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. لہٰذا چونکہ بزرگان دین نے یہ باتیں لکھی ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی حقیقت موجود ہے اور اس پر عمل کر لینے میں ہی عافیت ہے.
کچرا وغیرہ زیادہ ہو گیا ہو اور کراہت محسوس ہو رہی ہو, اب بھی یہ ممانعت رہے گی یا کر سکتے ہیں اس صورت میں صفائی کر لیں رات کو؟
دیکھیں جائز تو ہے, یعنی ایسا نہیں کہا گیا کہ یہ ناجائز ہے.
ٹھیک ہے,
یہ جائز تو ہے, دینے میں حرج نہیں, ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے. البتہ چونکہ یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے, بچنا بہتر ہے, ضرورت ہو تو دینے میں حرج بھی نہیں.
ٹھیک ہے. میسج میں حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے, نماز ہو جائے گی؟ لوگ بہت سارے پہن کے پڑھتے ہیں.
جی ہاں, پینٹ شرٹ پہن کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. البتہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب پینٹ شرٹ پہنی جائے تو ڈھیلی ڈھالی ہو, آزاد, ذرا یہ ہے کہ ذرا سکون میں رہیں گے اور رکوع سجود کے اندر بھی آسانی ہوگی.
ٹی شرٹ بھی پہنی ہوتی ہے, پینٹ شرٹ کی جو صورت ہوتی ہے اس میں ایک ٹی شرٹ ہے, آدھی آستین ہوتی ہے, یعنی آدھی بازو ہاف بازو ہوتے ہیں, تو کیا اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے؟ پورے بازو ہونا ضروری ہے؟
دیکھیں ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے. البتہ اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس پورے بازوؤں والی شرٹس موجود ہیں, قمیضیں موجود ہیں یا شرٹس موجود ہیں, تو ایسی صورت میں اس کا آدھی آستین والی شرٹ میں نماز پڑھنا کراہت تنزیہی کا حکم رکھتا ہے. لیکن نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, نماز ہو جائے گی. ایک اور کال چلائیے.
میں محمد رفیق توجہ سے بات کر رہا ہوں. میرا مولوی صاحب یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے پلاٹ لیا ہوا ہے 5 لاکھ یا 8 لاکھ کا, کیا اس کے اوپر زکات ہو سکتی ہے؟ یا اگر اس نے گاڑی لی ہوئی ہے کاروبار کے لیے, اس کے اوپر بھی زکات ہو سکتی ہے یا نہیں؟
جی حضور, پلاٹ پر, گاڑی پر, پراپرٹی پر زکات.
دیکھیے پلاٹ اگر تو اس نیت سے لیا ہے کہ اس کو بیچنا ہے, یعنی تجارت کی نیت سے لیا ہے, تو اس پر جو زکوٰۃ کی جو دوسری شرائط ہیں وہ بھی اگر مکمل ہوں گی تو زکوٰۃ لازم ہوگی. مثال کے طور پر اس نے 5 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا, 8 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے, تو یہ مال تجارت ہے, تو زکوٰۃ کی دیگر شرائط جو ہیں وہ پائی جائیں گی, تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. دوسرا انہوں نے گاڑی کا کہا ہے کہ گاڑی خریدی کاروبار کے لیے. اب کاروبار دو طرح سے ہو سکتا ہے, ایک تو کاروبار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑی لی اور کسی کو رینٹ پر دے دی, وہ رینٹ پر چلاتا ہے, ان کو کچھ نہ کچھ رقم دیتا ہے, یا خود گاڑی لی اور خود ہی رینٹ پر چلاتے ہیں, یا اسی طرح لوڈر گاڑیاں ہوتی ہیں, لوڈر گاڑی لی اور کہیں پر وہ لگا دی, تو اس طرح کی جو گاڑیاں ہیں ان پر تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ہاں اگر گاڑی اس نیت سے لی ہے کہ اس کو خریدا ہے, اب خریدا ہے اس کو بیچنے کے لیے, یعنی بیچنے کا ارادہ ہے, تو اب یہ مال تجارت میں آئے گی, تو اس صورت میں گاڑی پر زکوٰۃ ہوگی.
ٹھیک ہے. نماز سے متعلق سوال ہے, سترا جو نمازی رکھتا ہے بعض صورتوں میں آگے کہ گزرنے والے کو آسانی ہو, وہ کتنی فاصلے پر ہونا چاہیے؟ کیا بالکل صف یا جائے نماز کے ساتھ ہو یا تھوڑا دور بھی رکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں سترے کا اصول تو یہی ہے کہ وہ ایسی جگہ پر موجود ہو کہ جو گزرنے والا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سترا موجود ہے یا موجود نہیں ہے, یعنی جس جگہ پر اس کا سجدہ ہو رہا ہے اس سے تھوڑا آگے ہو, اس کو سجدہ کرنے میں بھی آسانی ہو, اور وہیں پر سترا ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. قضائے عمری جو پڑھنی ہے اس کے فرائض کیا بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس میں رخصت ہے کہ اس کو بیٹھ کر بھی پڑھ لیا جائے؟
نہیں, قضائے عمری میں اس بات کی رخصت نہیں ہے.
اچھا.
کہ جب قضائے عمری پڑھیں گے تو ظاہر ہے قضائے عمری میں فرائض کی ادائیگی ہی کی جاتی ہے اور واجبات کی ادائیگی کی جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی پانچوں نمازیں فرض اور اس کے ساتھ وتر پڑھے جاتے ہیں اور ان کے اندر قیام ضروری ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص صحت مند ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, کھڑا ہو کر نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے, اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں قضاء عمری کر رہا ہوں اس لیے میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہوں, تو یوں بیٹھ کر اگر نماز کی ادائیگی کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
میرے مفتی صاحب سوال ہے کہ اگر نماز میں انسان رکعت بھول جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ میں نے 4 پڑھی ہیں یا 5 یا 3, اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ کہ یہ سجدہ سہو سے کام چل جائے گا کہ نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی؟
جی حضور, نماز میں رکعتیں بھول گئے تو کیا کریں؟
دیکھیں اس مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے. وہ اس طرح کے جس شخص کو یہ شک پیدا ہوا ہے اسے یہ شک پہلی مرتبہ زندگی میں پیدا ہوا یا عام طور پر ایسا ہوتا رہتا ہے؟ اگر یہ شک پہلی مرتبہ ہوا ہے تو پھر یہ دیکھے کہ میری غالب رائے کیا ہے. فرض کر لے تین یا چار میں شک ہوا تو اس غالب گمان کیا ہے؟ تو جو اس کا غالب گمان ہو اس پر عمل کر لے اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا اور اس کی نماز ہو جائے گی. اور اس کا اگر غالب گمان کوئی بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ اپنی نماز توڑ دے یا کوئی منافی نماز عمل کر لے اور بعد میں اس کا اعادہ اس کو کرنا ضروری ہو جائے گا. اور اگر دوسری صورت ہے یعنی اکثر و بیشتر اس کو نماز میں شک پڑتا رہتا ہے رکعات کی تعداد میں کہ تین ہوئی یا چار ہوئی دو ہوئی یا ایک ہوئی اس طرح کے شک اس کو پڑتے رہتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ دیکھے کہ آیا کہ کوئی غالب رائے ہے. اگر تو اس کی کوئی غالب رائے ہے تین یا چار ہونے میں تو جو غالب رائے ہے اس پر عمل کر لے آخر میں سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور اس کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور اگر اس کو غالب گمان نہ ہو بلکہ اس کو شک ہے اور کسی ایک طرف کو یقین کی یا گمان غالب کی صورت بنتی نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر فقہ اسلام یہ فرماتے ہیں کہ جو کم عدد ہے یہ اس پر عمل کرے.
ٹھیک ہے.
مثال کے طور پہ تین اور چار میں شک پیدا ہوا. اب تین اور چار میں کم عدد کیا ہے؟ تین. تو تین پر عمل کر لے اور ایک رکعت اور ملا لے.
ٹھیک ہے.
تیسری کے آخر میں بھی قعدہ کرے اور چوتھی کے آخر میں بھی قعدہ کرے.
ٹھیک ہے.
اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی میسج کے اندر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا برادری سے باہر جو ہے وہ نکاح جو کیا جاتا ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے تو کیا یہ برا سمجھنا درست ہے یا شریعت اس سے منع کرتی ہے؟ عرفان بھائی
دیکھیں یہ برا تو نہیں ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ کسی کو کسی بھی گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر اور اجمی کو عربی پر عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے. تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں تو لہٰذا برادری والے آپس میں جہاں طے کر لیتے ہیں یعنی لڑکی کے جو اولیاء ہیں آپس میں اگر اس بات پر راضی ہیں رشتہ کرنے پر تو کہیں بھی وہ رشتہ کر دیں گے جائز ہے ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
بعض برادریوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ برادری کے باہر رشتہ کرنے ہی نہیں دیتے.
جی جی.
اور اگر کوئی فیملی رشتہ کرتی بھی ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکا خود ہی اٹھ کر رشتہ کر رہا ہے یا لڑکی خود ہی اٹھ کر رشتہ کر رہی ہے بلکہ لڑکے یا لڑکی کے تمام گھر والے اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح برادری سے باہر کر دیں. سب راضی ہوتے ہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اب اس طرح کی جب کیفیت پیدا ہوتی ہے اب جو برادری سسٹم ہوتا ہے برادری کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اب ان پر پابندی لگا دیتے ہیں.
ٹھیک ہے.
ان پر مالی جرمانے عائد کیے جاتے ہیں. ان کے جو خون کے رشتے ہوتے ہیں یعنی ان کے بھائی ان کی بہنیں ان کو ان سے ملنے جلنے سے منع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی کیفیت بھی برادری میں پائی جاتی ہے. بھی دیکھیں جب پوری فیملی راضی ہے لڑکا لڑکی راضی ہیں اور وہ برادری سے باہر اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اب ان پر کسی طرح کی پابندی لگانے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. نہ جرمانہ لگایا جا سکتا ہے نہ رشتہ داروں کی آپس میں قطع تعلقیاں کروائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی دوست احباب جو ہے وہ آپس میں قطع تعلقی کر سکتے ہیں. دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو برادریاں ہیں برادریوں کے آپس کے رسم و رواج ایک طرح کے ہوتے ہیں. لڑکے والوں کو لڑکی والوں کو رسم و رواج کا پتہ ہوتا ہے. گھروں کے عمومی طور پر رہن سہن ایک طرح کے ہوتے ہیں. تو اگر برادری میں ہی نکاح ہوتا ہے برادری کو اگر کوئی ترجیح دیتا ہے برادری میں ہی نکاح کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
بلکہ بعض اوقات یہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے کہ بعد میں جب اگر مسائل ہوتے ہیں تو تمام کے تمام رشتہ داری ہوتے ہیں آپس میں تو مسائل وغیرہ آسانی سے حل ہو جاتے ہیں اور گھریلو زندگی بھی کم و بیش ایک طرح کی ہی ہوتی ہے. تو اس میں آسانیاں بھی ہوتی ہیں. یہ اپنی جگہ پر ہے فوائد اپنی جگہ پر ہیں. مگر اگر کوئی برادری کے باہر کرتا ہے تو اس کے اوپر اس طرح کی پابندیاں وغیرہ نہیں ہونی.
وہ جوڑ نہیں مل پاتا کہ ادھر مثال کے طور پہ لڑکی یا لڑکا پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے اور دوسرا نہیں مل پا رہا. اچھا یہاں تو برادری ہے نا خاندان یعنی برادری سے بھی اگر نیچے چلے جائیں خاندان جو ان کے اپنے قریبی رشتے دار ہیں اس سے بھی باہر کرنے کو بعض دفعہ معیوب سمجھا جاتا ہے اور مثال کے طور پہ چچا زاد ہیں، ان کا آپس میں رشتہ نہیں کیا، کسی اور سے کر دیا، تو بہت زیادہ ہنگامے اور شور شرابے ہوتے ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ قطع تعلقیاں ہوتی ہیں، تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے. کوئی شریعت نے لازم نہیں کیا کہ کہاں رشتہ کرنا.
بالکل جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ شریعت نے لازم نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص برادری کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں. اور اگر کوئی باہر کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات رشتہ نہیں مل پاتا،
ٹھیک ہے،
جس طرح کا وہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کا یا بچی کا، وہ برادری میں نہیں مل پا رہا ہوتا. اب اگر وہ بےچارے باہر رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے جو برادری کے بڑے ہیں، جو فیصلے کرنے والے ہیں، جنہوں نے اصول و ضوابط طے کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو جرمانہ ہوگا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو برادری سے باہر نکال دیا جائے گا، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اصول و ضوابط جو ہیں وہ مفتیان کرام سے چیک کروا لیں تاکہ شرعی غلطیاں نہ ہوں.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے.
میرا نام افضل روف ہے، میں مدینہ تلولیہ ملتان سے بات کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مبلغ کو زکات دیتے ہیں، تو وہ اس کا پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ شرعی فقیر تو نہیں ہوتے؟ تو یہ میرا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے.
زکات تو شرعی فقیر کو دینی ہے، پچھلے سلسلے میں ہم نے کبھی تفصیل سے بتایا، لیکن ہم تو ایک مبلغ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں. بعض دفعہ وہ خود امیر بھی ہوتا ہے، زکات دے رہا ہوتا ہے، تو وہ کرتا کیا ہے؟ کیا وہ شریف فقیر کو دیتا ہے؟ ہمارا دینا کیا کہلائے گا؟
دیکھیے یہ صورت بہت ساری جگہوں پر پائی جاتی ہے.
ٹھیک ہے،
ہم جب کسی بھی فلاحی ادارے میں دینے کے لیے جاتے ہیں تو فلاحی ادارے جو چلانے والے ہوتے ہیں وہ بھی شریف فقیر نہیں ہوتے. کوئی شریف فقیر ہوگا، کوئی شریف فقیر نہیں ہوگا. تو جس کو ہم زکات دے رہے ہیں، ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کو ہم زکات کی ادائیگی کر کے اس کو مالک بنا رہے ہیں کہ میں زکات اسی کو دے رہا ہوں، اس کا تو شریف فقیر ہونا ضروری ہے.
ڈائریکٹ جس کو ہم دیتے ہیں، غریبوں کو جس کو کہہ لیں.
جی
ٹھیک ہے.
اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ ہم زکات کی ادائیگی کرتے ہیں، کسی شخص کو ہم دیتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر زکات کی ادائیگی کر دیں، اب وہ ہمارا وکیل ہوتا ہے، وہ جا کر اس جگہ پر زکات کی ادائیگی کر دے گا جو شرعی فقیر ہوگا. اور الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ اسلامی بھائیوں تک ہی وہ زکات کی رقم پہنچتی ہے، اور پھر جو زکات کی ادائیگی کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی زکات کو استعمال کیا جاتا ہے.
یعنی وہ جو دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، زکات دینے والے کے وکیل ہوئے، یعنی میں نے اس کو اپنا نمائندہ بنایا کہ آپ جا کر دعوت اسلامی نامی تنظیم کو دے دیجئے.
جی،
تو وہ اس کو دے دیتے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو یہ ڈونیشن کے حوالے سے معاملات ہیں، ہماری ایک مجلس سے مالیات ہے، اس کے تحت اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کو الحمدللہ جو بھی شرعی طریقہ کار ہیں، شریعت مطہرہ فرماتی ہے، دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام جس کی رہنمائی فرماتے ہیں، الحمدللہ اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کی زکوٰۃ اور دیگر جو عطیات ہوتے ہیں ان کو اسی مد میں اسی جگہ ہی خرچ کیا جاتا ہے جہاں پر شریعت نے اور دینے والے نے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے. تو آپ بھی دعوت اسلامی کو اپنے مدنی عطیات میں، اپنی زکوٰۃ میں، اور جب فطرے کا وقت آئے تو فطرے میں یاد رکھا کہ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی دین کے بہت سارے شعبہ جات میں خدمت کر رہی ہے، سنتوں کو پھیلا رہی ہے. مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جامعات المدینہ ہے، مدارس المدینہ ہے، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اربوں کے حساب سے رقم چاہیے ہوتی ہے، درکار ہوتی ہے، اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی رقم دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل جس مد میں آپ دیں گے، جس سلسلے میں آپ دیں گے، انشاءاللہ وہیں پر اس کو خرچ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ میں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی چلائیے.
میں بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک رقم انسان کے پاس اور وہ کچھ حلال طریقے سے کمائیے، کچھ حرام طریقے سے کمائیے، اور اب وہ اس کو کچھ صاف کرنا چاہ رہا ہے، مطلب حلال کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا طریقے کار ہے؟ حرام اس میں سے نکال دے یا کیا کرے؟
جی حلال اور حرام کو مکس ہے، اس کو صاف کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا کیا جائے اس کے حوالے سے؟ جی
دیکھیں، انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی یہاں پر کہ اس کو جو ہے وہ حرام کی جو رقم تھی وہ کس ذریعے سے انہوں نے حاصل کی، کس طرح سے انہوں نے حاصل کی، اس کی تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی. اس کی میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ان کے پاس 5 لاکھ روپے جمع ہیں، اور اس میں سے 2 لاکھ روپے انہوں نے کسی سے رشوت کے طور پر لیے ہیں.
جی جی.
اب اس پر شرعی حکم یہ ہے کہ وہ جو 2 لاکھ روپے بطور رشوت کسی سے لیے ہیں، ان پہ لازم ہے کہ جس شخص سے لیے ہیں اس کو واپس کر دیں.
ٹھیک ہے.
اگر وہ موجود ہے، اگر وہ موجود نہیں ہے اس کے ورثہ کو واپس کرے، اس کے ورثہ بھی موجود نہیں ہے تو اب اس کو اجازت ہے کہ یہ شرعی فقراء پر تصدق کر دے. یہ سوال انہوں نے کیا ہے اس کے متعلق بھی میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں کہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ حلال اور حرام رقم مل گئی ہے، اب اس کو حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟
کمائی دونوں طرح کی،
جی دونوں طرح کی، جی تو دونوں طرح کی کمائی ہے. عمومی طور پہ یہ ذہن ہوتا ہے لوگوں کا کہ رقم تو اب ہمارے پاس آ گئی ہے اور یہ ہمارے پاس ہی رہے اور کسی طرح یہ اس کو پاک کر لیا جائے، اس کو حلال کر لیا جائے. تو ایک تو یہ والی صورت میں نے بیان کی کہ اگر کسی سے رشوت لی تھی تو اس کا یہ حکم ہے. پھر دوسری صورت یہاں پہ یہ پائی جائے گی، جیسے مثال کے طور پر کسی کے ساتھ سودی معاہدہ کر لیا تھا، سودی معاملات کر لیے تھے، کاروبار کا طریقہ کار کچھ ایسا اختیار کر لیا تھا کہ وہ صحیح نہیں تھا، وہ سودی رقم ان کے پاس آ گئی، تو اب یہاں پر ان کو دو طرح کا حکم ہے. ایک حکم تو ان کو یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو سودی رقم ان کے پاس آئی ہے غلط معاہدہ کرنے کی وجہ سے، بہتر صورت تو یہی ہے کہ یہ اسی کو واپس کر دیں جس سے رقم انہوں نے دی ہے. اور دوسرا حکم ان کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کو واپس نہیں کرتے تو ان پہ لازم ہے کہ اس کو تصدق کر دیں، یعنی صدقہ کر دیں. اب ان کی کیا صورت ہے، جو ناجائز مال ہے وہ کس طرح سے ان کے پاس آیا ہے، وہ اگر یہ بیان کریں گے تو پھر اس کی تفصیل بیان کی جا سکے گی.
ٹھیک ہے جی. عرفان بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے، اگر آپ جواب دینا چاہیں.
دیکھیں اس حوالے سے ایک بات میں یس کر دوں کہ سائل کا یہ کہنا بھی تھا ساتھ میں کہ ہم اس کو جدا کیسے کریں.
جی جی.
دیکھیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. اگر تو اس کو یہ علم ہے کہ سود کا اس میں جو پیسہ مکس ہوا ہے وہ کتنا ہے، فرض کر لیں اس کے بعد 1,00,000 روپیہ ہے. اب 1,00,000 روپے کے اندر 50,000 حلال کا ہے اور 50,000 حرام کا ہے، اور اس کے علم میں ہے کہ 50,000 کی کوانٹیٹی ہی حرام ہے، تو ایسی صورت کے اندر 50,000 کو یہ جدا کر لے، اور جیسا مفتی صاحب نے فرمایا ہے جس کیٹیگری سے یہ تعلق رکھتا ہے اس کے مطابق پھر اس کا استعمال کرے. اور اگر اس کو علم نہیں ہے کہ حرام کا پیسہ کتنا ہے، حلال کا فرض کر لے ٹوٹل اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اور اب اسے یہ علم نہیں ہے کہ اس کے اندر حلال کتنا ہے حرام کتنا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر یہ اپنی غالب رائے پر عمل کرے. فرض کر لے اس کی غالب رائے یہ ہے کہ 40,000 روپیہ حرام کا ہوگا، تو فرمایا 40,000 حرام کا اس کی غالب رائے میں آیا، تو کچھ اس سے بڑھا کر پھر اس کے مطابق عمل کرے. یہ سود کے علاوہ یعنی جوا کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، تہلنے کا پیسہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ ورثہ کو دے اگر وہ بندے مر گئے ہوں جن کے یہ پیسے بنتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہے، وہ ورثہ بھی نہیں ہے، اور کسی بھی طرح سے حتی الامکان اس نے کوشش کی ہے لیکن نہیں علم ہوتا کہ وہ لوگ کہاں گئے اور یہ تھے کون، تو ایسی صورت کے اندر پھر اس کے لیے خیرات کرنے کی اجازت ہے.
ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ فرض نماز کے علاوہ باقی نمازیں، مطلب مثلا نفل، وتر، سنت وغیرہ، مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا گھر پہ بندہ پڑھنا افضل ہے، اس بارے میں میری رہنمائی فرما.
جی عرفان بھائی،
نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور اسی طرح امام مسلم بن حجاج القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح للمسلم میں نقل فرمائی، وہ اس طرح ہے. فرمایا علیکم بالصلاۃ فی بیوتکم فان خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ تم پر گھر میں نماز پڑھنا لازم ہے اور مرد کی نماز اپنے گھر کے اندر یہ بہتر ہے سوائے فرائض کے. اور اسی طرح اور بھی دیگر احادیث کے اندر موجود ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث اس طرح مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت گھر میں ادا فرماتے، پھر 4 رکعت جماعت کے ساتھ یعنی جماعت کی امامت فرماتے، پھر اس کے بعد 2 رکعت جو ہوتی وہ گھر میں آ کے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد کے جو 2 رکعتیں ہیں وہ بھی آپ گھر میں آ کر ادا فرمایا کرتے تھے، اور نماز عشاء کے پھر وتر تہجد کے ساتھ، اور جیسے ہی نماز فجر کا وقت ہو جاتا تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد امامت کے لیے آپ مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو عمل تھا وہ بھی یہی تھا کہ نوافل اور سنت خیر موقع ہوں یا غیر موقع ہوں آپ گھر میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے. اب اس میں ایک بات اور ہے کہ
جس بندے پر یہ نوافل کی افضلیت کا حکم ہے کہ گھر میں ادا کرے وہ پہلے یہ دیکھ لے آیا کہ مجھے یہ وسوخ ہے، اعتماد ہے اپنی ذات پر کہ میں گھر جا کر یہ پڑھ لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو مسجد سے باہر نکلا راستے میں کوئی مل گیا اس کے ساتھ باتوں میں ایسا لگا کہ وہ سنت ہی چھوٹ گئی، اور اسی طرح گھر میں پہنچا کسی کام کے اندر مشغولیت ہو گئی اور سنت ادا کرنے سے یہ رہ گیا اور جو افضلیت ہے اس کو پاتے پاتے اپنی نماز کو ہی فوت کر دیا۔ تو فرمایا اگر ایسی صورت ہو تو اس کو چاہیے کہ مسجد میں ہی نماز پڑھ کر ساری پھر اس کے بعد گھر جائے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب اس طرح کا ایک سوال پوچھا گیا تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور پھر آخر میں آپ نے یہ کہا کہ آج کل عام جو اہل اسلام ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہی باقی رکعتیں ادا کر کے پھر گھر جاتے ہیں۔ کہا اس کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی کہ گھر میں اس طرح کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر نماز پڑھی جا سکے، خشوع خضوع نہیں ہے، بچوں کا شور ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں مسجد کے اندر ہی پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو کہا اب یہ عام اہل اسلام کا عمل بن چکا ہے، اور اس کے اس عمل کی خلاف ورزی کرنے پر کہا کہ بعض دفعہ لوگ غیبت کرتے ہیں اور تان کرتے ہیں، اس طرح کی ملامت کی صورت بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا بہتر یہ ہے کہ اس بات سے بچنے کے لیے مسجد میں ہی دیگر جو نماز کی نوافل وغیرہ ہیں سنتیں ہیں وہ ادا کر کے پھر گھر چلے جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ البتہ کوئی افضلیت کو پانا چاہے اور اس کو وسوخ بھی ہے، اپنی ذات پر اعتماد ہے کہ میں گھر پہنچ کر جاتے ہی پڑھ لوں گا، تو وہ اس افضلیت کو پائے اور راستے بھر گھر جائے گا اس ارادے سے کہ نوافل پڑھوں گا تو اس کو راستے بھر ثواب بھی ملے گا۔
جزاک اللہ، سلسلے کا وقت ختم ہوا، دونوں مفتیان کرام تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔